الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ نشست میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے حج کے متعلق بیان کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ حج کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری یقینی ہے۔ حجاج کرام جب حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو مدینہ طیبہ کا رخ کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اگر حج کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں ہوئی تو حج قبول نہیں ہوئی۔ یہ حقیقت ہے اور یہی ایمان اور یہی یقین کامل ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے فضائل مدینہ اور مدینہ طیبہ کے آداب بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقدس اور بابرکت زمین پر جانے کی اور اس عظیم و شان دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر، جنوں پر، حیوانوں پر، ہواؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم و شان حکومت عطا فرمائی۔ تو جس کی حکومت سب پر ہو جب وہ گزرے تو کس شان کے ساتھ گزرتا ہو، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ اپنی شان کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہیں، جن ان کے تخت کو اپنے کاندھوں پر لیے اڑ رہے ہیں، وحوش و طیور ان کے ساتھ ہیں، جنات ان کے ساتھ ہیں، انسان ان کے ساتھ ہیں، حیوان ان کے ساتھ ہیں۔ اچانک ایک خطۂ زمین آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا میرے تخت کو نیچے اتار دیا جائے، نیچے اتار دیا۔ خالی زمین ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، آپ نے اس خطۂ زمین کو یعنی زمین کے اس ٹکڑے کو پیدل چل کے عبور کیا، اور جب اس حصے سے گزر گئے پھر دوبارہ اپنے تخت پر رونق افروز ہوئے، جنہوں نے پھر تخت اڑانا شروع کر دیا اسی شان کے ساتھ چلنے۔ تو جو آپ کے مصاحب تھے، آپ کے ساتھی تھے، جو لشکر میں تھے، عرض کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام آپ اپنی شان کے ساتھ گزر رہے تھے، ایک زمین کا حصہ آیا کہ آپ نے اپنے تخت کو نیچے اتار دیا، یعنی تخت پر بیٹھ کر اس زمین کے حصے سے اوپر سے نہیں گزرے، پیدل چل کے اس کو عبور کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب۔ فرمایا میں اپنی شان کے ساتھ گزر رہا تھا، مجھے یہ بتایا گیا کہ اب جو زمین کا ایک حصہ آ رہا ہے، یہاں پر پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے اور یہیں ان کا روضہ مبارک بنے۔ میں احترام کی وجہ سے نیچے اتر گیا، اوپر سے نہیں گزرا، اور میں نے پیدل چل کے اس سرزمین کو عبور کیا۔ سلیمان علیہ السلام جیسا عظیم و شان پیغمبر مدینہ طیبہ کا ادب اتنا کر رہا ہے کہ ابھی شہر آباد نہیں ہوا ہے، ابھی سرکار نے ہجرت نہیں فرمائی ہے، ابھی سرکار کی ولادت ہی نہیں ہوئی ہے، صرف پتہ چلا ہے کہ یہاں وہ تشریف لائیں گے، اس کو اپنا مسکن بنائیں گے اور یہیں پر ان کا روضہ مبارک بنے گا۔ سلیمان علیہ السلام کتنا ادب کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام نے اس زمین کا ادب کیا، احترام کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے۔ ایسا عظیم شان شہر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی اور دونوں پیغمبر، ان کو پتہ چلا مدینہ طیبہ کے متعلق، معلوم ہوا سرکار ہجرت فرمائیں گے، وہاں تشریف لائیں گے، وہیں روضہ مبارک بنے گا، تو یہ دونوں بھائی اپنے شہر سے چل کر مدینہ طیبہ کی سرزمین پر پہنچے دیکھنے کے لیے کہ مبارک اور مقدس مقام کون سا ہے جہاں سید الانبیاء علیہ السلام آرام فرمائیں گے، جہاں وہ ہجرت کریں گے، جہاں وہ مستقل سکونت اختیار کریں گے۔ گھوم پھر کر دیکھا، جبل احد پر چڑھ گئے، اور جب جبل احد پر چڑھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ کے جو چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے، حضرت ہارون علیہ السلام وصال ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قبر کھودی اور اپنے بھائی کو اس میں لٹا دیا، اور جب لٹایا قبر کو بند کرنے لگے، بھائی کی محبت جوش میں آئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا کہ بھائی آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، وصال ہو چکا ہے، قبر میں پھر کھڑے ہو گئے، لیکن حکم ربی یہی ہوا کہ نہیں، لیٹ جاؤ، آپ دوبارہ اس میں لیٹ گئے۔ پتہ چلا نبی قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار جبل احد پر ہے، یہ کنفرم بات مستند، لیکن اس بات کی نشاندہی نہیں کہ کس مقام پر ہے۔ جبل احد طویل ہے تو یہ نشاندہی نہیں کہ کس مقام پر ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ جبل احد پر حضرت ہارون علیہ السلام کا مزار مبارک ہے۔ مدینہ طیبہ ایک بابرکت خطۂ زمین ہے، کیوں نہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، کافروں نے جب عرصہ حیات تنگ کر دیا، ہر طریقے سے مسلمانوں پر ظلم اور ستم، مال سے، جان سے، اولاد کو تنگ کرنے سے، ہر طرح سے جو بھی طریقہ ان کے پاس تھا مسلمانوں کو تنگ کرنے کا انہوں نے اختیار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہجرت کر جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جائیں؟ کہاں؟ مدینہ طیبہ چلے جاؤ۔ چلے گئے، کوئی رات کی تاریکی میں ہجرت کر رہا ہے، کوئی دوپہر کو، کوئی صبح کو، کوئی شام کو، ایک ایک کر کے صحابہ ہجرت کرتے رہے، اور جب کافروں کو پتہ چلتا کہ فلاں آدمی ہجرت کر رہا ہے، راستے میں روک لیتے، جو سامان لے کے جا رہے ہو یہیں چھوڑ کے جاؤ، جتنا پیسہ ہے سب یہیں چھوڑ کے جاؤ، اس لیے کہ یہ مال تم نے مکے میں کمایا ہے، ہم مدینے نہیں لے جانے دیں گے۔ مال و اسباب کو، پیسے کو، ہر قسم کے سامان کو روک لیا۔ قربان جائیے ان صحابہ کے کہ جنہوں نے مال چھوڑ دیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ کہاں مال پھر بن سکتا ہے، لیکن ایمان کی دولت اگر چھن جائے تو دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ مال و اسباب کو چھوڑ دیا وہیں پر ہی، اور مدینہ طیبہ چلے۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ مال نہیں ہوگا تو وہاں تنگ ہوں گے، خود بخود واپس لوٹیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ سب جاتے رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کا انتظار فرماتے رہے۔ پھر حکم ربی ہو گیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی ہجرت کر جائیے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر لی۔ جو مدینہ طیبہ آیا بیمار ہو گیا، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہے، کسی کے سر میں تکلیف ہے، کسی کو بخار ہے، صحابہ پریشان، یہ کیسی جگہ ہے، جو بھی آ رہا ہے بیمار ہو رہا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار ہم جب سے یہاں پر آئے ہیں ہمیں بیماری ہے۔ فرمایا کیا بیماری ہے؟ حضور بخار ہے، اور بخار اتنا شدید ہوتا ہے کہ آدمی کی بالکل قوت کو ختم کر دیتا ہے، کسی کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے، عجیب کیفیت ہے۔ جو بھی آ رہا ہے بیمار ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رحمتوں برکتوں والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دی۔ جب یہ سنا کہ مدینے میں جو آ رہا ہے بیمار ہو رہا ہے، سرکار نے اپنے رحمتوں والے ہاتھ اٹھائے، اے الہ العالمین، ابراہیم خلیل اللہ تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ میں تیرا حبیب ہوں، میں مدینے کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اور دعا کیا کی؟ مولا جتنی برکتیں تو نے مکے میں نازل کی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینے میں نازل کر دے، یہاں کے پھلوں میں برکت دے دے، یہاں کے رزق میں برکت دے دے، یہاں کے مد میں سعا میں برکت دے دے، مدینے کی ہر چیز میں برکت دے دے۔ اور ہمارا ایمان کہتا ہے، یقین کامل کہتا ہے کہ جو جو لفظ سرکار کی زبان سے نکل رہا تھا اسی وقت بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو رہا، ایسا مقبول ہوا کہ پہلے جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا اور اب جو جاتا ہے صحتیاب ہو جاتا۔ میرے آقا نے اس دار الوبا کو دار الشفا بنا دیا، قدم رکھنے کی برکت تھی کہ ساری برکتیں مدینے میں، اور اب حقیقت حال یہ ہے کہ ساری رحمتیں مدینے میں ہیں، ساری برکتیں مدینے میں ہیں، اس لیے کہ جس کے دم سے رحمت اور برکت ہے وہ خود مدینے میں۔ تو پھر وہاں رحمت نہ ہو تو کہاں، وہاں برکت نہ ہو تو کہاں، شفا ہی شفا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے وبا کو اور بیماری کو مدینے سے دور کر دیا ہے، اور اللہ کے فرشتے مدینے کے دونوں کناروں پر موجود رہتے ہیں، نہ طاعون کو یہاں آنے دیں گے نہ کسی وبا کو یہاں آنے دیں گے، بلکہ قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ روئے زمین پر گھومے گا، ہر شہر میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان دو شہروں میں نہیں جا سکے گا۔ فرمایا جب میرے شہر کی طرف بڑھے گا فرشتے اس پر آگ کے گولے پھینکیں گے اور وہاں سے بھاگ جائے گا، جبل احد کے پیچھے اپنا پڑاؤ ڈالے گا، لیکن میرے شہر مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو مدینہ دار الوبا تھا، سرکار نے قدم رکھ دیا دار الشفا بن گیا۔ اب جس کو شفا لینی ہے مدینے چلے جاؤ، اور غور کرنے کا مقام ہے، جن کے نام میں برکت ہو، جن کے ذکر میں برکت ہو، وہ مجسم جہاں موجود ہیں وہاں برکت نہ ہو تو کہاں برکت، برکت ہی برکت۔ تو ساری رحمتیں اور ساری برکتیں خدا کی قسم مدینے میں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے غبار کو بھی شفا فرمایا، گرد و غبار ہوتا ہے نا، اڑتا ہے، ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے چہرے کو بچاتے ہیں، منہ میں نہ چلا جائے، آنکھ میں نہ چلا جائے، ناک میں نہ چلا جائے۔ سرکار نے فرمایا مدینے کا گرد و غبار یہ بھی شفا۔ ایک سفر سے تشریف لا رہے ہیں، اور اس زمانے میں گاڑی نہیں ہوتی تھی کہ گاڑی کے شیشے چڑھا دیے، اے سی کھول دیا، آرام سے بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھوڑوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر سفر ہو رہا، اور ریت میں جب گھوڑا چلے گا تو کتنا گرد و غبار اڑے، مٹی میں جب جانور اس طرح چلتا ہے تو کتنا گرد و غبار اڑتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سرکار خود بھی ایک سواری پر ہیں، دیگر صحابہ بھی حضور کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرد و غبار اڑا، ایک صحابی نے اپنے چہرے پر رومال ڈال دی، رومال ڈال دیا گرد و غبار سے بچانے کے لیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا چہرے سے کپڑا ہٹا دو، اس لیے کہ میرے شہر مدینے کا گرد و غبار اس میں بھی شفا ہی شفا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی آدمی زخمی ہو جائے، اس کے زخم پر مٹی لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، زخم خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ایسا ہو کہ وہ جہاں پر وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے مٹی ہو، گرد و غبار ہو، اور وہ اس زخم میں لگ جائے، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، اسے صاف کرتے ہیں پہلے، پھر دوا لگاتے ہیں، پھر بینڈیج کرتے ہیں یا پٹی جو بھی کرنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ صاف نہ کرے۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر زخم کو بغیر صاف کیے، یعنی مٹی کے جو ذرات اس زخم میں چلے گئے ہیں بغیر صاف کیے، اوپر سے پٹی کر دے تو زخم خراب ہو جاتا ہے، کہتے اس میں سیپٹک ہو گیا، خراب ہو گیا، اس نے صفائی نہیں کی جراثیم ہے۔ کہیں کی بھی مٹی آپ کے زخم میں گھل جائے، کسی انسان کے زخم میں گھل جائے تو اس زخم کو خراب کر دے، لیکن مدینے کی مٹی کی شان یہ ہے کہ جب صحابہ جنگ میں زخمی ہو گئے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی مٹی اٹھا کر زخموں پر مل لو، تمہیں شفا ہو جائے، شفا ہو جائے گی۔ اور صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مٹی ہے، یہ کوئی مرہم تھوڑی ہے، یہ کوئی دوا تھوڑی ہے کہ ہم لگا دیں، کہنا چاہیے تھا نا کہ یہ مٹی ہم کیسے لگا لیں، نہیں۔ اس لیے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلینک فیت کرتے تھے، جو انہوں نے کہہ دیا بس وہ صحیح، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اگر رسول کی زبان سے نکلا ہے کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے تو یقیناً اس میں شفا ہو۔ صحابہ نے مٹی اٹھا کر اپنے زخموں پر، جسم پہ جہاں جہاں زخم تھے مٹی اٹھا کر ملنا شروع کر دی، اور اسی مٹی سے زخم صحیح ہو گئے۔ پتہ چلا مدینے کی مٹی میں شفا ہے، مدینے کے گرد و غبار میں شفا۔ اور سرکار کتنی محبت کرتے مدینے سے، صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر تشریف لے جاتے، جب واپس آتے اپنی سواری پر حضور رونق افروز ہوتے، تشریف فرما ہوتے، جیسے ہی مدینے کو دیکھتے اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے، میں جلدی اپنے شہر پہنچا۔ اتنی محبت ہے مدینے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا تم میں سے جس کی استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں مرے، اسے چاہیے کہ مدینے میں مرے، جو وہاں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں، میں اس کی شفاعت کروں۔ مدینے میں مرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، مدینے میں جینے کی بھی بڑی فضیلت ہے، مدینے میں حاضری کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی فضیلت متعدد احادیث میں بیان فرمائی۔ اب مدینے میں ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں ساری برکتیں مدینے میں۔ اب دیکھیے مدینے میں قبرستان ہے جنت البقی، بقی کہتے ٹکڑے، اور جنت یعنی جنت کا ٹکڑا، جو اس میں دفن ہوا ادھر دفن ہوا ادھر جنت میں ہے، جنت کا ٹکڑا، دفن ہوا جنت میں پہنچ گیا۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں موت مدینے میں آ جائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کو 10 سال گزر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے با رعب اور با جبرو جانشین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ہیبت ایما کا یہ اثر ہے، زلزلہ سگن نام عمر ہے، آج بھی گردن باطل ہے خم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح مدینے میں رہنے والا شخص فاروق اعظم سے ڈرتا تھا، اس طرح وہ بھی ڈرتا تھا جو ان کے حدود سلطنت کے آخری کونے پر رہتا۔ حضور نے فرمایا عمر تمہاری ذات فتنوں پر تالا ہے، فتنوں پر تالا ہے، جب تک وہ رہے کوئی فتنہ نہیں اٹھا، اور ان کی شہادت کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے آج تک وہ فتنے چل رہے۔ وہ عظیم شان خلیفہ حج سے واپسی پر تشریف لا رہے ہیں، اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اور اس کے برابر لیٹ گئے، اپنے ہاتھوں کو ایسے پھیلا دیا، چادر کا ایک پلو اونٹنی پہ ڈال دیا اور ایک اپنے اوپر ڈال دیا، اور کہتے ہیں الہ العالمین تیرا یہ بندہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا میری حدود سلطنت شرق سے غرب تک پھیل چکی، میرے یہ کمزور کاندھے اتنے مسلمانوں کا بوجھ، رعایا کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، میں کمزور ہوں، مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، لیکن اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ خالی اگر یہی دعا کرتے کہ شہادت کی موت مل جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے، شہادت کی فضیلت۔ سرکار نے فرمایا شہید زندہ ہے اور شہداء کی روحیں جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، شہداء مرنے کے بعد زندہ ہیں۔ تو اگر فاروق اعظم صرف یہ دعا کرتے کہ مجھے موت آ جائے، شہادت کی موت آ جائے، تو بھی کافی تھا، لیکن دعا یہ نہیں کی، مولا مجھے شہادت کی موت عطا فرما لیکن اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما، تاکہ ساری فضیلتیں مجھے مل جائیں۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، شہادت بھی ہوئی اور مسجد نبوی میں ہوئی۔ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی شہادت جہاں پر ہوئی ہے وہ جگہ اس کی شہادت کی گواہی دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا، لیکن جب فاروق اعظم کی باری آئے گی تو مسجد نبوی کے محراب و ممبر بڑھ کر آپ کی شہادت کی گواہی دے گا. شہادت ہوئی وہیں پر. تو بڑے بڑے صحابہ نے مدینے میں مرنے کی دعا کی، مولا ہمیں مدینے میں موت آ جائے. تو مدینہ طیبہ کا وہ قبرستان جنت البقیع جس میں 10,000 صحابہ اور بعض روایت کے مطابق 12,000 صحابہ، اس کے علاوہ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، یہ سب اس میں آرام فرما. جنت البقیع، جنت کا ٹکڑا. میں سوچنے لگا کہ جنت ہے کہاں، جنت ہے کہاں. ادھر ریاض الجنہ، سرکار نے فرمایا نا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس ممبر اور گھر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، جنت کی کیاری. تو ادھر جنت کی کیاری ریاض الجنہ، ادھر جنت البقیع قبرستان جنت کا ٹکڑا، اور ادھر احد پہاڑ. فرمایا احد جبن یحبنا و نحبہم، احد ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے. ھذا جبل من جبال الجنہ، یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ. میں سوچنے لگا کہ پھر جنت کہاں ہے، ادھر جنت کی کیاری ہے، ادھر جنتی قبرستان ہے، ادھر جنتی پہاڑ ہے، تو جنت ہے کہاں؟ یا تو یہ ساری چیزیں جنت میں پہنچا دی جائیں گی یا اسی کو جنت بنا دیا جائے گا. اور حقیقت میں پوچھو تو عاشقوں کی جنت مدینے میں، عاشقوں کی جنت مدینے میں ہے. اور مسلمانوں کا بلکہ اہل علم کا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے وہ جنت سے بھی افضل ہے، وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، وہ مقام ابراہیم سے بھی افضل ہے، وہ صفا و مروہ سے بھی افضل ہے. جو حصے زمین کے جو ذرے حضور کے جسم مبارک سے لگے ہوئے ہیں وہ جنت سے عرش مولا سے بھی افضل ہے. اس لیے کہ ان تمام مقامات کو افضلیت ملی ہے تو میرے رسول کی برکت سے ملی. تو مدینہ پورا جنت ہے، عاشقوں کی جنت وہی ہے. اب جو بدبخت اس کو نہ سمجھ سکے تو ان سے کیا کہا جائے. گزشتہ سالوں میں حج کے موقع پر، حج کے بعد جب حاضری ہوئی، عجیب حیرت ہوتی ہے لوگوں کی عقل پہ. مواز شریف میں لوگ کوشش کرتے ہیں جالیوں کو ہاتھ لگائیں، حالانکہ بعد اب طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں. کچھ لوگ ہیں لا علمی کی وجہ سے انہوں نے ایک دیوار بنا دی، جالی مبارک کے آگے دیوار ہے، اس کے پیچھے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں. اب جو لوگ جاتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں، شرک بدعت. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیچارہ آگے بڑھ کے ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا، اگرچہ اس کا عمل غلط تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بات اب ہو کے گزر جائے، لیکن بیچارے کو علم نہیں تھا اپنی محبت میں. تو ایک شخص جو یقیناً اہل سنت تو ہو ہی نہیں سکتا، ظاہر دوسرا ہی ہوگا، تو اس سے کہتا ہے کہ تجھے کیا ہاتھ لگانے سے جنت مل جائے گی؟ یعنی باب بقیع سے جب ہم نکلتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، حاضری دے کے باب بقیع سے نکل جاتے ہیں، جب نکل رہے ہیں تو اس سے کہہ رہے کہ تو جو ہاتھ لگا رہا تھا تجھے ہاتھ لگانے سے جنت مل جائے گی. میں نے دل میں سوچا کتنا بے وقوف ہے، ہاتھ لگانے کو کہہ رہا ہے، مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ یہاں تو قدم رکھ دیا تو جنت مل جائے گی، ہاتھ لگانا تو دور کی بات. فرمایا میرے آقا نے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی میری شفاعت واجب ہو گئی، میں اس کی شفاعت کروں گا. اور جس نے میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہے جس نے حقیقت میں میری زیارت کی. تم یہی سوچ رہے ہو کہ جنت ہاتھ لگانے سے ملے گی؟ ارے میرا ایمان ہے جس نے قدم رکھ دیا اس کو جنت مل جائے گی. یہ مدینہ ہے جنت، عاشقوں کی جنت مدینے میں ہے. بڑے بڑے علماء، صلحاء، صوفیہ، صحابہ خواہش کر رہے مولا مدینے میں موت آ جائے، مدینے میں موت آ جائے. وہ جانتے ہیں کہ مدینے کا مقام کیا ہے، مدینے کا مرتبہ کیا ہے. ادھر جنت کی کیاری ہے، ادھر جنت البقیع ہے، ادھر جنتی پہاڑ. تو ساری جنت کی چیزیں تو مدینے میں ہیں، پھر جنت میں کیا رہ گیا؟ یا تو اسی کو جنت بنا دیا جائے گا یا یہ چیزیں جنت میں پہنچا دی جائیں. فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ھذا جبل من جبال الجنہ, یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ. کون سا پہاڑ؟ احد. اچھا یہ بتائیے کہ پہاڑ پتھر کا ہوتا ہے نا, اور پتھر ہوتا ہے سخت. پہاڑ پتھر کا اور پتھر سخت. اگر کسی کا دل سخت ہو تو ہم کیا مثال دیتے ہیں, یہ سنگ دل ہے. سنگ کہتے ہیں پتھر کو, اور دل یعنی اس کا دل پتھر کی طرح. کتنا بے رحم آدمی, کتنا ظالم آدمی, کتنا سنگ دل. کہنے کا مقصد یہ کہ پتھر میں محبت ہو ہی نہیں سکتی. جس میں محبت نہ ہو اس سے اس کو پتھر سے تشبیہ دیتے ہیں. کیسا دل ہے یار, اس میں محبت نہیں, اتنا ظالم. یہ تو سنگ دل ہے, پتھر کی طرح اس کا دل. کنفرم بات تو یہ ہے کہ پتھر میں محبت نہیں ہو سکتی, اور میرے رسول کی شان یہ ہے کہ پتھر کے اندر اپنی محبت پیدا کرے. ھذا جبل یحبنا ونحبہم, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہ جنتی پہاڑ ہے جبل احد, جنتی پہاڑ. تو جنت کی ساری چیزیں وہاں پر ہیں. اور فرمایا میری مسجد میں جس نے ایک نماز ادا کی 50,000 نمازوں کا ثواب اسے ملا. درجے ہیں نا, مرتبے ہیں. آپ گھر میں نماز پڑھیں, ایک نماز کا ثواب. گھر سے چل کر مسجد میں چلے گئے, 27 درجے زیادہ ثواب. اکیلے نماز سے اور با جماعت نماز, کتنا؟ 27 درجے زیادہ ثواب. اور بڑی جامع مسجد میں چلے گئے, اس سے دگنا ثواب. مسجد نبوی چلے گئے, 50,000. حرم میں چلے گئے مکہ معظمہ میں, 1,00,000. جیسے جیسے مقام مرتبہ بڑھتا گیا, ثواب بڑھتا گیا, اجر بڑھتا گیا. لیکن فرق ہے. فرق کیا ہے؟ حرم میں مکے میں ایک نماز برابر 1,00,000. ایک نماز پڑھی, 1,00,000 نمازوں کا ثواب لکھ دیا. ایک نیکی برابر 1,00,000. ایک نیکی برابر کتنے؟ 1,00,000. اور ایک گناہ برابر 1,00,000. اب خاموش ہو, بڑا خوش ہو رہے تھے. ایک نیکی برابر 1,00,000, ایک گناہ بھی برابر 1,00,000. کیا مطلب؟ اگر ایک نیکی کی 2 گناہ کر دیے تب جو لے کر گئے وہ بھی چھوڑ کر آ گئے. اسی لیے کہتے ہیں با ادب رہو, اللہ کا دربار ہے, قہر ہے, جلال ہے, غضب ہے. ایک نیکی برابر 1,00,000, ایک گناہ بھی برابر 1,00,000. لیکن سرکار کی بارگاہ میں رحمت ہی رحمت, کرم ہی کرم. ایک نماز برابر 50,000, ایک نیکی برابر 50,000, اور ایک گناہ 1. کتنا کرم ہے. ایک گناہ 50,000 نہیں ہے, وہاں پر ایک نیکی 1,00,000, اور ایک گناہ بھی 1,00,000. اور حضور کی بارگاہ میں ایک نماز 50,000, ایک نیکی 50,000, اور ایک گناہ 1. پتہ یہ چلا کہ مکے میں جلال اور حیبت کے جلوے ہیں, مدینے میں جمال اور رحمت کے جلوے. یہاں خدا کا غضب اور جلال ہے, وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت اور جمال. عاشقوں کو اپنے دامن میں چھپا لیا. یہاں ڈر رہے ہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی گناہ نہ ہو جائے, کوئی خطا نہ ہو جائے, اور وہاں آقا کے دامن سے لپٹ کر رو رہے. اسی لیے امام اہل سنت نے فرما دیا تھا, ہادی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تم نے پہلے کعبے کو دیکھا ہے جس کی طرف تم جھکتے ہو, اب آؤ اس کو دیکھو جس کی طرف کعبہ بھی جھک رہا تھا. حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. پھر فرماتے ہیں, غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے سزا. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے سزا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. یہ میری آنکھیں تو ہیں, میں نے تو دیے تمہیں, ان آنکھوں سے اب میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تو وہاں جلال ہے, یہاں جمال ہے, وہاں غضب ہے, یہاں رحمت, کرم ہی کرم. ایک شخص نے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا, کسی نے کہا کہ دیکھو ہمارا سلام کہہ دینا، اور یہ ایک طریقہ ہے، طریقہ ہے نا، جو بھی حاجی جاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں، سلام کہہ دینا حضور کی بارگاہ میں. اور سلام کس کو کہا جاتا ہے جو زندہ ہو، کسی مردے کو تو سلام نہیں کہلواتے نا. کبھی کسی کا انتقال ہو کہا قبرستان جا کے اپنے والد کی قبر پہ میرا سلام کہہ دینا، نہیں، حضور کی بارگاہ میں جاؤ میرا سلام کہہ دینا. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں آپ کے لیے، کیا لے کر آؤں، کیا لے کر آؤں میں آپ کے لیے مدینے سے. میں نے کہا ایک چیز یہاں سے لے جاؤ، ایک چیز لے آؤ. کہ نہیں یہاں سے کیا لے جاؤں، میں نے کہا یہاں سے میرا سلام لے جاؤ اور وہاں سے میرا بلاوا لے آؤ، بس ایک چیز لے جاؤ، ایک چیز لے آؤ، اور کچھ نہیں چاہیے. جب جو یہاں سے گئی اگر یہ قبول ہو گیا تو سمجھو بلاوا خود بخود آ جائے. تو قافلے کے ساتھ وہ شخص جا رہا ہے اور اس نے، کسی نے کہا میرا سلام کہہ دینا، وہ گیا مدینہ طیبہ حاضری دی. اور جب قافلہ واپس چلنے لگا اور مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گیا، یعنی ایک دو منزل آگے بڑھ گیا، اس کو خیال، ارے فلاں صاحب نے تو سلام کہا تھا اور میں سرکار کی بارگاہ میں کہنا بھول گئے. قافلے والوں سے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں جا کے حضور کی بارگاہ میں سلام کہہ دوں. انہوں نے کہا یار عجیب آدمی ہوں، بے وقوف آدمی، تمہاری وجہ سے قافلہ ٹھہرے گا، ارے تم کہہ دینا میں نے کہہ دیا. کہا نہیں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے کہا ہی نہیں، مجھے یاد ہی نہیں رہا، تم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، میں بس جا کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر کے واپس. کہا نہیں ہم نہیں رک سکتے. اب اس نے ایک منٹ کے لیے سوچا، اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ میں آ جاؤں. اور اس زمانے میں تنہا سفر کرنا تو ناممکن تھا، لوگ قافلوں کے ساتھ سفر کرتے تھے، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر. ٹھیک ہے تم جاؤ، چلے گئے. یہ چلا خود پیدل، تھوڑا سا سفر تھا، طے کیا، مدینہ طیبہ پہنچ گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام پیش کیا. سرکار مجھ سے غلطی ہوئی، فلا آپ کے امتی نے، فلا شخص نے یہ سلام کہا تھا، میں بھول گیا، یہ میں آپ کی بارگاہ میں. سرکار نے کرم فرمایا، اپنی زیارت سے بھی مشرف فرما تھا. اچھا تم نے اتنا احترام کیا سلام کا، اور ہماری بارگاہ میں آنے کی وجہ سے تم نے قافلے کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے ہم تمہیں مکہ معظمہ پہنچا دیں گے. ادھر قافلے والوں نے کہا یہ تو گیا بیچارہ، یہ اب کب پہنچے گا. اور یہ جب قافلے سے جدا ہو رہے تھے، انہوں نے کہا بھائی تم تو پہنچ جاؤ گے، چلو میرا سامان لے جاؤ، یہ تم رکھ دینا فلاں مقام پہ، میں جب پہنچوں آٹھ دس دن میں جب بھی میں لے لوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ روانہ ہو گئے. اس نے سلام بھی پہنچایا، حضور کی زیارت سے بھی مشرف ہوا. سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کر لے. اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب حکم آنکھیں کھول تو مکہ معظمہ میں موجود، قافلہ ابھی پہنچا نہیں، یہ پہلے سے موجود. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہیں سے جو سلام بھیج رہا ہے وہ جانتے ہیں کس نے بھیجا ہے. یہ مت سمجھنا، اس عقیدت کے ساتھ بھیجو کہ وہ جانتے ہیں کہ کون بھیج رہا ہے، قبول بھی کر رہے ہیں. تو ایسی مبارک اور مقدس سرزمین ہے. سرکار نے فرمایا ایمان مدینے میں پناہ لے گا، ایمان مدینے میں پناہ لے گا. جس طرح سانپ اپنے بل میں گھس جاتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایمان قرب قیامت میں مدینے میں آ جائے گا اور مدینے میں پناہ لے گا، یہاں اس کو سکون ملے گا، محفوظ ہو جائے گا. مدینہ طیبہ کی شان یہ ہے، وہاں پر ایک چبوترا، اصحاب صفہ، صفہ کا چبوترا، اسلام کی پہلی یونیورسٹی، اسلام کا پہلا مدرسہ، ایک چبوترا جس پر 70 صحابہ بیٹھتے تھے، نہ کوئی چھت ہے، نہ پنکھا ہے، نہ اے سی ہے، نہ کچھ ہے، ایک چبوترا ہے. لیکن اس مدرسے سے نکلنے والے مفتی بنے، محدث بنے، مفسر بنے، متکلم بنے، صحابی رسول بنے. ایسا عظیم شان مدرسہ، وہاں پر نفل پڑھنا باعث اجر و ثواب، بڑی برکت والی بات. لیکن اس میں ایک چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو موقع ملے آپ پڑھ لیں اور دیکھیں کہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو آپ ہٹ جائیں دوسرے کو موقع دیں. لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب جگہ مل گئی تو اب اٹھنا نہیں ہے, سارے نفل آج ہی پڑھنا ہے, موقع مل گیا نا اب دوسرے کو موقع نہیں دینا, خود ہی پڑھنا ہے. بھئی اگر تم نے پڑھ لیے دو نفل یا چلو آٹھ دس پڑھ لیے تو تم ہٹ جاؤ, نہیں ہٹیں گے نہیں, دوسرے کو نہیں موقع دیں. اسی طرح وہاں پہ ریاض الجنہ میں وہاں بھی نفل پڑھنا ایسا کہ جیسے جنت میں نفل پڑھنا, اور وہاں پر ستون ہے, ستون عائشہ ہے, ستون توبہ ہے, ستون سریر ہے, ستون وفود ہے, جہاں سرکار وفود سے ملاقات کرتے تھے اس جگہ ستون بنا دیا گیا وہ ستون وفود. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی جہاں بچھتی تھی وہ ستون سریر, وہیں ایک ستون. ستون توبہ, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی, ان سے ایک لغزش ہو گئی, بھول ہو گئی, اور وہ ڈر گئے کہ اب سرکار کی طرف سے ناراضگی ہوگی, اور جب سرکار ناراض ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ناراضگی ہوگی. تو اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا, لوگوں سے کہا مجھے باندھو, اب میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی. نماز کے وقت کھولا جاتا تھا, نماز ادا کرتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے, مجھے باندھو, پھر ان کو باندھ دیا جاتا. نو دن اس حال میں گزر گئے, بھوک پیاس سے, کمزوری جسم میں, نقاہت کے بار بار گر رہے ہیں, لیکن صرف نماز کے لیے کھولا جاتا اور پھر ان کو باندھ دیا جاتا, مولا میری توبہ قبول کر لے. اللہ رب العالمین کو ان کی حالت پر رحم آیا, حضرت جبریل علیہ السلام وحی ربانی لے کر نازل ہو گئے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس صحابی کی توبہ قبول ہو گئی. سرکار نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, ام سلمہ وحی نازل ہو گئی, ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں ان کو بتا دوں, اگر آپ کہیں تو میں بتا دوں کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. ظاہر مسجد چھوٹی سی تھی اور اس کے چاروں طرف امہات المومنین کے حجرے تھے, تو وہ ایسا تھا کہ اگر آواز دو تو سامنے والا سن لے. سرکار نے فرمایا چاہو تو بتا دو. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحی سے پکار کر کہا, ابو لبابا خوش ہو جاؤ, وحی نازل ہو گئی ہے, تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے, اپنے آپ کو آزاد کرا لو. لیکن وہ عاشق رسول بھی ایسا تھا کہ نہیں, جب تک سرکار اپنے دست مبارک سے نہیں کھولیں گے میں آزاد نہیں ہوں گا. اور حضور کی رحمت اور کرم دیکھیے, جب سرکار نے یہ سنا تو رحمت فرماتے ہوئے, کرم فرماتے ہوئے خود تشریف لے گئے, اپنے دست مبارک سے اپنے صحابی کو کھول دیا, ان کی توبہ قبول ہو گئی. وہ ستون توبہ آج بھی موجود ہے, اور جو بھی گناہ گار جائے انشاءاللہ توبہ قبول. اسی طرح ستون عائشہ ہے, سرکار نے اس مقام کے لیے فرمایا تھا یہ ایسا مقام ہے اگر لوگوں کو اس کی مقبولیت کا پتہ چل جائے تو لوگ یہاں عبادت کرنے کے لیے, نوافل پڑھنے کے لیے قرآن دازی کریں, قرآن دازی کریں کہ ہمارا نام نکلے تو ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں. لیکن حضور نے بتایا نہیں, صرف یہ فرمایا کہ ایک مقام ایسا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو قرآن دازی کریں. سرکار نے پردہ فرما لیا. اب صحابہ پریشان کہ وہ مقام ہے کون سا, اور یہ جانتے تھے کہ وہ مقام ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی. تو کچھ صحابہ پہنچ گئے ان کے پاس, جو کچھ بچے تھے, کچھ لڑکپن کی عمر میں تھے, کچھ جوان تھے. ام المومنین ہمیں بتائیے وہ مقام کون سا ہے جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ لوگ اس کے لیے قرآن دازی کریں. خاموش, نہیں بتایا, بیٹھے رہے خاموش رہی, اٹھ کر آ گئے. جب اٹھ کر آ گئے تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے رہے. انہوں نے کہا دیکھو عبداللہ ابن زبیر بیٹھے ہیں, یہ سب سے آخر میں آئیں گے, یقیناً ام المومنین ان کو ضرور بتائیں گے مقام کون سا. جب یہ وہاں سے آ کر جس مقام پر عبادت کریں سمجھ لو وہی مقام, اور وہی ہوا کہ ام المومنین نے ان کو بتا دیا. جب وہ واپس آئے ایک مقام پہ کھڑے ہو کر انہوں نے نیت باندھ لی, صحابہ نے سمجھ لیا یہی وہ مقام, اسی مقام پر ستون بنا دیا گیا, وہ ستون عائشہ کے نام سے مشہور ہوئی, آج بھی وہ موجود ہے. ستون حنانہ, درخت کا وہ تنا جو حضور کے غم میں رویا. تفصیل تو بہت ہے لیکن وقت مختصر ہے, میں چند الفاظ میں بیان کر دوں. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پشتے مبارک لگا کر کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ممبر بنا دیا جائے؟ فرمایا بنا دو. ممبر بنا دیا گیا. پہلی مرتبہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر رونق افروز ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں رونے کی آواز آئی اور وہ آواز ایسی دردناک تھی کہ ہمارے کلیجے پھٹ جائے, جیسے کوئی بہت ہی شدید غم میں رو رہا. ہم سب حیران ہو کے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کون رو رہا. اچانک ہم نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے اور اس درخت کے تنے کو اپنی آغوش میں لے لی, اپنی آغوش میں لے لی. تب ہم سمجھے کہ یہ رو رہا. سرکار نے فرمایا اس نے مجھ سے عرض کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطبہ دیتے تھے پشتے مبارک مجھ سے لگا کر کھڑے ہوتے تھے, مجھے خدمت کا موقع ملتا تھا, خوشی ہوتی تھی. آج آپ کے لیے ممبر رکھ دیا کہ آپ اس پہ رونق افروز ہو گئے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت سے محروم ہو گئے. وہاں بھی ایک ستون ہے, اسے کہتے ہیں ستون حنانہ. تو جتنے بھی ستون ہیں یہ سب ریاض الجنہ میں ہیں اور ریاض الجنہ میں سبز رنگ کا قالین ہے جو اس کی نشاندہی کرتا ہے. ستون ہیں وہ بھی اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اگر وہاں موقع ملے تو وہاں ضرور دو رکعت نفل کم سے کم ضرور ادا کریں, اس کے علاوہ جتنا بھی موقع ملے. لیکن یہ ضرور سوچ لیں کہ اگر رش ہو تو آپ وہ کر کے دعا کر کے وہاں سے ہٹ جائیں, اپنے مسلمان بھائی کو موقع دے دیں کہ وہ پڑھ لیں, ورنہ وہاں جو بھی جاتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ چپک گیا, وہ وہاں سے ہٹ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے دوسروں کے لیے اشارہ جو کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے. بہر صورت کہنے کا مقام یہ ہے کہ مدینہ طیبہ ایسا مبارک اور مقدس شہر ہے, ایسا مبارک اور مقدس مقام ہے کہ حقیقت میں عاشقوں کی جنت مدینہ میں ہے. جنت کی ساری چیزیں مدینہ میں ہیں. وہاں جائیے, با ادب رہیے اور دعا یہ کیجئے کہ با ادب حاضری نصیب ہو. مواجہ شریف میں کتنے لوگ موجود ہوں لیکن ایک آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی. کیوں؟ آج بھی آیت حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تو یہ آیت حضور کی ظاہری حیات تک نہیں تھی, آج تک بھی ہے اور قیامت تک بھی ہے کہ وہاں جائیں با ادب حاضری پیش کریں اور گزر جائیں. زور سے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جس سے کہہ رہے ہو وہ دلوں کے حال جانتے ہیں. تو جب یہاں سے کہہ دو تو وہ سن رہے ہیں, تو وہاں جا کر کہو گے تو نہیں سنیں گے. اس لیے جا کر با ادب حاضری پیش کیجیے اور وہاں سے گزر جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مقدس اور با برکت مقام پر بار بار حاضری نصیب فرمائے اور یہ دعا کریں کہ با ادب حاضری نصیب فرمائے. آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے جو مسلمان بھائی اس سال جا رہے ہیں مولا ان کے حج کو قبول فرما, ان کا بخیر و عافیت واپس لا اور ہم سب کو بھی آئندہ سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم شان دربار کی زیارت نصیب فرما اور جب بھی حاضری ہو با ادب حاضری. یا اللہ ہماری تنگی کو آسانی سے بدل دے, یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دے, یا اللہ ہمارے انتشار کو اتحاد سے بدل دے, یا اللہ ہماری ریاکاری کو خلوص سے بدل دے, یا اللہ ہماری آپس کی عداوت کو محبت سے بدل دے, یا اللہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر. اے اللہ جب تک زندہ رہیں تیرے نبی کی محبت میں زندہ رہیں اور موت دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما, ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.